الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد زللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عالم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رذب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متوازی سورۃ الانعام کے 6 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں مکی سورت آخری دور میں مکی دور کے آخر میں یہ سورت کا نزول ہوتا ہے اور شدید مطالبات کی ڈیمانڈ تھی کہ جو قریش مکہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کی جا رہی تھی اور انہی مطالبات کا جو بھی جواب ہے وہ مسلسل دیا جا رہا ہے ان کے عقائد کی تصحیح بھی جو ہے جو کہ کی جا رہی ہے بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے کفار مکہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور اس کا تذکرہ یہ پہلا مطالبہ تھا پہلے رکوع میں تفصیل سے ہم پڑھ کر آئے پھر دوسرا مطالبہ ان کا یہ آیا تھا کہ جب بھی ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا جو غلام طبقہ ہے ہمارے جو چھوٹا طبقہ ہے کمی کاری تو لہٰذا یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں آپ پر ایمان لانے والے تو ہماری شان میں جو ہے یہ حرف آتا ہے لہٰذا جب بھی ہم آیا کریں یہ سرداران قریش جو تھے ان کا مطالبہ تھا کہ جب بھی ہم آپ کی مجلس میں آپ کے پاس آیا کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں آپ سے ہدایت حاصل کریں لیکن کیا کریں آپ کے سامنے یہ آس پاس جو ہے یہ ہمارا غلام طبقہ ہوتا ہے کہ جس سے ہماری شان میں حرف آتا ہے تو ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا کریں اپنے پاس سے جب بھی ہم آیا کریں تو اس مطالبے کا بھی جواب دیا گیا اس کا رد کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا گیا کہ کبھی بھی آپ اللہ کے ان درویشوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صبح اور شام اس کی عبادت کرتے اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں آج بھی کچھ مطالبات کا تذکرہ ہے کہ جو کفار مکہ کا خاص طور پر سامنے لایا جا رہا ہے اس میں سے ایک مطالبہ یہ تھا اور یہ بھی ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے نظام باطل کے کچھ ہتھکنڈے ہوتے ہیں یعنی حق کو دبانے کے لیے اور یہ سیرت مطہرہ میں اگر آپ مرزر غائر مطالعہ کریں سیرت کا تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو نظام باطل تھا ابو جہل اور اس کی کمپنی اس نے بھی سب سے پہلا جو ہتھکنڈا اختیار کیا وہ کیا کیا تھا کہ وہ یعنی وربل پرسیکیوشن وربل اپوزیشن یعنی زبانی کلامی تشدد یہ سب سے پہلا ہتھیار ہوتا ہے ہر زمانے میں نظام باطل کا حق کو دبانے کے یعنی جو بھی حق کی دعوت لے کے کھڑا ہو، خاص طور پر جو بھی دائی حق ہے، اس کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، طنز اور استہزا کیا جاتا ہے کہ وہ اگر جو بھی دائی ہے وہ اگر بیٹھ جائے تو پھر اس کے جو بھی ماننے والے ہیں ان کا بھی مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہ تنہا ابتدا میں عرب میں کھڑے ہوئے دین کی دعوت لے کر، تو آپ کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، ساحر، کذاب، مجنون، شاعر، اس طرح کے القابات سے آپ کو پکارا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ زبانی کلام تشدد، اسی طرح صحابہ کرام پر بھی یہ تشدد اسی طرح سے کیا گیا کہ یہ تو بے وقوف ہیں معاذ اللہ، کہ جو ایک دعوت پر، ایک کال پر آپ کے سامنے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، تو یہ تو بے وقوفی ہے معاذ اللہ۔ تو اس طرح کے طنز صحابہ کرام نے بھی برداشت کی، اللہ کے رسول نے بھی برداشت کی۔ پھر جب اس سے بات نہ بنی اور حق جو ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے باطل کا، تو پھر دوسرا ہتھ کنڈا نظام باطل کی طرف سے وہ ہوتا ہے پھر فزیکل ٹارچر، یعنی جسمانی تشدد کا پھر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور مکے کی سرزمین پر یہ عظیمت کی داستانیں رقم کی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، صبر اور ثبات کے وہ پہاڑ ثابت ہوئے، کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے صحابہ کرام پر بھی رضوان اللہ اجمعین، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس طرح سے عین خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے وقت ابو جہل بدبخت نے پیچھے سے آ کے پھندا ڈالا ہے بنا کر، اور کس طرح سے بھیچا ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہوش ہوئے۔ تمہارا یہ ہے کہ اسی طرح کا معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھا۔ بڑی ایمان افروز وہ داستانیں مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت صحابہ پر بڑی عمدہ کتابیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمہارت یہ دوسرا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کفار کی طرف سے، نظام باطل کی طرف سے حق کو دبانے کے لیے کہ جسمانی تشدد کیا جائے، اگر یہ زبانی تشدد سے نہ ہٹے تو پھر فزیکل ٹارچر کیا۔ اب جب کفار نے دیکھا کہ بھئی یہ فزیکل ٹارچر سے بھی بات نہیں بنے، یہ تو ڈٹ کر جو ہے وہ دعوت کو اپنے پھیلا رہے ہیں، تو پھر تیسرا ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے نظام باطل کی طرف سے، اور وہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک۔ اور یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، اچھے اچھے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لہذا اس میں جو ہے وہ کچھ پیشکشیں ہیں کہ جو کی جاتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن کچھ باتیں آپ ہماری بھی مانیں۔ تو اس طرح کی یہ پیشکشیں ہیں کہ جو کہ کفار مکہ کی طرف سے کی گئیں، انہیں کا اب یہاں پر رد کیا جا رہا ہے، ان پیشکشوں کا، جو کہ ابتدا میں رکن نمبر 7 میں یہی بات آئی ہے۔ ایک مطالبہ ان کی طرف سے یہ آیا، پیشکش یہ آئی، کفار مکہ کے سردار آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ یہ سارے جھگڑے ہم ختم کرتے ہیں، کرتے یہ ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے 360 بتوں کو پوج لیں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کو پوج لیا کریں گے، تو کوئی فرکشن ہی نہیں ہوگی، معاملہ سارے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں تو ہم مان لیں۔ تو کیٹیگوریکل انداز میں سورۃ الکافرون کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں تو تکرار کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرنے والے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم اپنی ضد میں جو ہے وہ قائم رہو لیکن میں بھی جو ہے وہ ڈٹا رہوں گا۔ اور یہی تکرار سورۃ الکافرون میں آپ نوٹ کرتے ہیں۔ لہذا اسی مطالبے کا رد اب یہاں پر بھی آ رہا ہے سورۃ الانام میں، فرمایا گیا کہ قل انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی میں اس سے روک دیا گیا ہوں۔ دیکھیے یہ جو شرک کا اڈا پورا بنا کے بیٹھے تھے 360 بت عین توحید کے مرکز میں، لہٰذا یہ شرک یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ یعنی سورہ نساء میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دیگر جو چاہے گا، جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے عقیدے کے اعتبار سے سب سے بڑا جرم کہ جس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے شرک سے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بہرحال دیگر گناہ جس کو چاہتا ہے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ، کیونکہ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو کہ بہت ساری خرابیوں کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اس طرح سے وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ خشت اول چون حد بیمار کش تا سوریا میر اول دیوار کش، کہ جب کسی بھی عمارت کی پہلی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر پوری عمارت بھی وہ ٹیڑھی جائے، اگر پہلی اینٹ جو وہ ٹیڑھی ہو جائے تو اگر تو بندہ کی سیرت و کردار کی جو بھی عمارت ہے اگر اس کی پہلی اینٹ یعنی شرک اس پر بنیاد پڑ جائے تو پھر سیرت و کردار کی پوری عمارت جو وہ ٹیڑھی جاتی ہے، پھر پوری منزل ہی انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے، جو توحید کے تصور سے اور عقیدے سے جو ایک منزل کی طرف انسان دبا دبا ہوتا ہے وہ منزل ہی سے بالکل ہٹ جاتا ہے، ریورس 180 ڈگری جو ہے وہ یوٹرن ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس سے پھر اور دیگر فسادات ہیں کہ جو کہ جنم میں تھے معاشرے میں کہ جو کہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ جب ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی معبودوں کو جو ہے وہ ماننے لگتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو شان قدرت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس سے جو ہے ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو کمزور ہے اور اس نے جو ہے معاذ اللہ اپنے کچھ اور ہستیاں ہیں محبوب بندے ہیں کہ جن کو اختیارات دے دی۔ لہٰذا یہی کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ جو 360 بت ہم بنا کے پوج رہے ہیں ان کو، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ کیا ہیں، یہ سفارشی ہوں گے روز قیامت ہمارے کالے کورل دندوں پر یہ پردہ ڈال دیں گے، ہماری بخشش کروا دیں گے، شفاعت کرا دیں گے۔ تو یہی تصور آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے، یعنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اس طرح کے عقیدے گڑ لینا، قبر پرستی کے معاملے شروع ہو جانا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ جہاں کفار مکہ کو خاص طور پر شرک سے جو ہے وہ روک رہی ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ میں روک دیا گیا کہ میں تمہاری طرح جس طرح سے تم معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں، میں اس چیز سے روک دیا گیا۔ تو آج جو ہے وہ جس طرح سے یہ قبر پرستی کے معاملات، مزاروں پر جو شرک کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہی حکم جو ہے وہ ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ قل اے نبی سے فرمائیے کہ انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی کہ جن کو تم اللہ کی سوا پکارتے ہو۔ اور یہ مختلف کرائے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ابطال کیا مثالوں کے ذریعے سے، فلاں دلیل کے ذریعے سے، کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کی سوا ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتا، نہ یفلکو ذبابن ولا یجتمعوا لہ، یہ مکھی تک نہیں بنا سکتا، خواہ یہ اس کے لیے جمع ہو جائے، سب جمع ہو جائے، یہ ایک حقیر سا جانور پرندہ مکھی نہیں بنا سکتا۔ اچھا مکھی بنانا تو بہت اس میں فنکاریاں ہوں گی اور بہت دور کی بات ہے، اگر ان کے سامنے جو یہ حلوے مانڈے تم رکھتے ہو اپنے بتوں کے سامنے، کوئی مکھی اس حلوے مانڈے میں سے کچھ اچھل کے لے جائے تو یہ بت ایسے ہیں کہ یہ اپنے ان حلووں کے سامنے جو تم ان کے سامنے رکھتے ہو ان مکھی سے وہ چھڑا بھی نہ سکتے۔ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو بڑی فنکاریاں چاہیے۔ تو یہ مختلف مثالوں کے ذریعے سے، دلائل سے جو ہے وہ شرک کا ابطال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، یہاں پر بھی فرما دیا گیا کہ مجھے روک دیا گیا۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ زَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اب یہ شرک کی جو حملے ہیں نا انسان کی شخصیت پر، وہ دو طرح کے حملے ہیں کہ جن کی طرف یہاں اشارے کیے گئے۔ اے نبی آپ فرمائیے کہ میں اتبع نہیں کرتا تمہاری خواہشات، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرک میں انسان مبتلا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ دیگر اللہ کی مخلوق کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ایک حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کا اس کو معبود بنا لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یہ جو شرک تم کر رہے ہو اللہ کے ساتھ 360 بت تم نے بنا دی، یہ سراسر تمہاری احوا ہیں، تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، اس کے شرک کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں، لہٰذا میں کم از کم تمہاری خواہشات نفس کی پیروی نہیں کروں گا۔ قَدْ زَلَلْتُ الرِّغَمْ، اور اس صورت میں تو میں راہ حق سے ہٹ جاؤں گا، اعتدال کی راہ سے ہٹ جاؤں گا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہدایت سے ہٹتا ہے، راہ ہدایت سے، اور یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے، خواہشات اس کی معبود بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں دو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ یعنی ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی وہ نفس کا بندہ بن گیا، وہ اللہ کا بندہ نہیں بنا، وہ من چاہے زندگی بسر کر رہا ہے، رب چاہے زندگی کو چھوڑ، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرنے والا، پس زللت اذن، اس صورت میں تو میں راہ اعتدال سے، راہ ہدایت سے ہٹ جاؤں گا، ومانا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا. قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور مطالبہ، چوتھا مطالبہ، اور مطالبہ یہ تھا کہ جب یہ زچ ہو جاتے تھے دلائل سے تو یہ کہہ دیا کرتے تھے سرداران قریش اللہ کے رسول سے کہ بھئی ہم تو آپ کی بات ماننے والے نہیں، تو اب جو آپ نہ ماننے پر جو عذاب کی وعید ہمیں دیتے ہیں وہ عذاب لے آئے، عذاب آ جائے ہم پر، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. لہذا اب وہ عذاب کی جو جلدی کر رہے تھے اس کے حوالے سے یہاں پر یہ چوتھا مطالبہ اس کا رد کیا جا رہا ہے. قل، ہے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، انی اعلی بینت من ربی، بے شک میں تو اپنے رب کی واضح دلیل پر، بینہ پر. سورہ بینہ ذہن میں لے آئیے، وہاں پر بھی بینہ کی جو وضاحت ہے وہ کیا ہے، وہ دو چیزوں کے ذریعے سے کی گئی، رسول من اللہ صحف مطالعہ، یعنی بینہ کیا ہے، نمبر ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ذات مبارکہ، اور نمبر دو آپ کی ذات مبارکہ پر جو کلام الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ کون سا، قرآن مجید. یہ دو چیزیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن، یہ دونوں چیزیں بن کر بینہ بنتی ہیں، یعنی یہ واضح دلیل میں اپنے رب کی طرف سے اس واضح دلیل پر. میرا سیرت و کردار تمہیں پتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو بھی سامنے رکھا گیا، 40 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزار سکتا ہوں، تم انگلی نہیں اٹھا سکتے میرے سر کردار، کبھی میں نے کسی غیر اللہ کی جو ہے وہ بندگی نہیں کی، کسی کو جو ہے وہ اللہ کے سوا سجدہ نہیں کیا، تم اشارے نہیں کر سکتے، تم میرے سر کردار کو مانتے ہو، صادق الامین کہتے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں، لہٰذا میرا کردار دیکھو. اور جس کی گواہی خود گھر سے آئی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ جو کلام پیش کر رہے ہیں، دعوت کی بیس جس کو بنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ان تعلیمات کے مطابق آپ کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے، کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں. لہذا یہ کہ تم میرا کردار دیکھو. اور پھر دوسری جو بینہ ہے، یعنی واضح دلیل، وہ کیا ہے، میرے اوپر جو آیات نازل ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیا تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ وہ تو تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ تم اس جیسی قرآن کی کوئی ایک سورت کے مثل بنا کے دکھا دو، تم اس کے سامنے بالکل چاروں چار نشید ہو گئے، تم یہ چیلنج قبول نہیں کر سکے، آج تک انسانیت قبول نہیں کر سکے، کہاں تمہاری فصاحت اور بلاغت کے جھنڈے ہیں کہ جو کہ گڑے میں عرب والے جو ہے، یعنی جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس، یعنی اس وقت جو ہے یہ عرب کے لوگ یہ فصاحت و بلاغت کے پہاڑ تھے، شاہکار تھے، لیکن ساری ان کی فصاحت اور بلاغت، ذہانت قرآن مجید کے سامنے بالکل چت ہو گئے. تو یہ وہ چیلنج تھا کہ جو کہ سب سے بڑا موضوع اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کو بیس بنا کے آپ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی قرآن کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میں تو بے شک اپنے رب کی طرف سے واضح بینہ یعنی دلیل پر ہوں، وکذب تم بھی، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تم میری رسالت کو بھی جھٹلا رہے ہو، اور مجھ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے قرآن، اس کو، اس کی تعلیمات کو بھی تم جھٹلا رہے ہو. ما اندی ما تستعجلون بھی، اور میرے پاس وہ نہیں ہے کہ جس کو تم جلدی کر رہے ہو. تم کہتے ہو عذاب لے آئے، تو یہ میں نے تو نہیں کبھی کہا کہ میں تم پر عذاب لاؤں گا، میں تو تمہیں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہدایت آئی ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے لیے آئی ہے، تمہیں حیوان سے انسان بنانے کے لیے آئی ہے، اگر تم حیوانی بن کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اس ہدایت کو تم قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ جس طرح سے پچھلی قوموں کو اس نے نیست و نابود کیا، قوم لوط نہیں رہے، قوم عاد برباد کر دیے گئے، قوم شعیب جو ہے وہ سرپرستی سے بٹا دی گئی، آل فرعون جو ہے وہ غرق کر دیے گئے، قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، لہٰذا تم کس کھیت کی بولی ہو؟ لہٰذا اگر تم نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، میں اور یہ کرنے والا اللہ ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی عذاب نہ سکوں. لہٰذا یہ چیز بالکل کلیئر کر دی گئی کہ فرما دیا گیا کہ جس کی یعنی وہ میرے پاس ہے ہی نہیں عذاب دینے کا اختیار کہ جس کو تستاجرون ابھی کہ جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار تو فقط اللہ کو, یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے وہ عذاب جو ہے وہ نازل کرے. ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, تم اللہ کی طرف سے جو ڈھیل تمہیں مل رہی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. اللہ تم پر فوراً پکڑ نہیں کرتا تمہاری گناہوں پر, تم جھوٹ بولتے ہو کوئی منہ پہ چھالے نہیں پڑتے, کہ تم کوئی چوری کرتے ہو تمہارے ہاتھ شل نہیں ہوتے. لہٰذا یہ فوری جب عذاب نہیں آتا تو تم سمجھتے ہو کہ ہم تو شتر بے مہان ہیں جو چاہے کریں, لہٰذا اپنے آپ کو عذاب سمجھتے ہو. یہ اللہ کی ڈھیل ہے, اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کچھ وقت پا جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے واپس پلٹ جائے, لیکن اللہ کی ڈھیل کا اگر تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو تو پھر عذاب کا اختیار اسی کا ہے, وہ میرے پاس نہیں, اور حکم کا اختیار اللہ ہی کو. درمیان میں یہ جو اجتماعی پہلو ہیں انسانی گوشے کے, اس میں ایک پہلو ہے ریاست, یعنی اس اللہ کی زمین پر حاکمیت کس کی ہوگی, کس کے احکامات چلیں گے. یہ ریاستی سطح کے احکامات میں ریولوشنری تھیوری ہے, یعنی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط کس کو ہے, اللہ کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے ناز. آج انسان کی سب سے بڑی بغاوت یہی ہے, سیاسی سطح پر پاپولر سوورینٹی کا تصور آ گیا ہے. جو پہلے گند جو ہے وہ ایک شخصیت پر تھا, کوئی بادشاہ بن جاتا تھا مطلق الاعلان جو چاہے کرے, اور پھر جیسے جیسے خوش شاہی کو ہم نے پہنایا ہے جمہوری لباس, ذرا آدم ہوا ہے خوش شناس و خود نگر. اقبال کی یہ شاعری نا, یعنی ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال واضح کرتا ہے کہ یہ جمہور یہ خوش شاہی جو بادشاہ سب سے پہلے تھا, پورا گند اس کے اوپر ایک شخصیت پر تھا, جو چاہے وہ فیصلے کرے جس کو چاہے برباد کر دے. اب یہ گند جو ہے وہ پاپولر سوورینٹی پہ تقسیم ہو گیا, چند افراد پر تقسیم ہو گیا کہ پارلیمنٹ کے اب اکثریت جو چاہے فیصلے کرے. نہیں بھائی, اللہ کی زمین ہے, اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے. اللہ ہی کی چلے گی, کسی بندے کی نہیں چلے گی, کسی ڈکٹیٹر کی نہیں چلے گی, کسی اجتماعیت کی نہیں چلے گی. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار تو فقط اللہ کو ہے. یا قص الحق, اور وہ حق بیان کرتا ہے. اللہ ہی حق ہے, اس کا جو بھی بیان کردہ چیزیں ہیں وہ بھی حق ہے, اس کی کتاب بھی حق ہے, اس کی رسول بھی حق ہے. لہذا یہ ہے کہ اس کو تمہیں ماننا ہوگا. وہ خیر الفاصلین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, کیونکہ اس نے فیصلہ کو کتاب نازل کر دی. وہ الفصل لیس بالحصر, ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کو کتاب ہے, یہ کوئی لایانی بات نہیں ہے, اور یہ فیصلہ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے کہ جو کہ فیصلہ کو نازل ہو گیا. اب دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کس کے ساتھ منسلک ہے, وہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ منسلک. جب بھی دیکھیں دنیا کے اعتبار سے بھی 1400 سال پہلے مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے. اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. آج ذلیل و خواری کی اصل وجہ کیا ہے, نہ ہم میں تین میں نہ تیرہ میں. جیسے اقبال نے جوابی شکوہ میں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے داری کے قرآن ہو. تو فرما دیا گیا کہ اللہ ہی فیصلہ کرنے والی ذات ہے بہترین, اور یہ فیصلہ کون کلام اور یہ دین ہے کہ جو کہ آ چکا ہے, یہ غالب ہو کے رہنے والا ہے. اب تم اپنی فکر کرو کہ تم اس کے غلبے میں اپنا تن بندھن لگاتے ہو یا اس کی مغلوبیت کے لیے جو ہے تم اپنا تن بندھن لگاتے ہو. چوائس یورس, چوائس تمہارے پاس ہے. اور فرمایا کہ قل لو ان عندی ما تستعجلون به, یعنی ان سے فرما دیجئے گے, کو کلیئر کیجئے کہ دیکھو اگر تم مجھ سے یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہو, اگر تو یہ میرے پاس اس کا کوئی اختیار ہوتا کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو, میرے پاس اختیار ہوتا عذاب نازل کرنے کا, لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, تو کام چکا دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان, وہ مکمل ہو جاتا.
فیصلہ ہو چکا ہوتا میں تم پر عذاب نازل کر دیتا اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا. تم نے اتنی اذیتیں دی ہیں, تم نے اتنی انسانیت کا بگاڑ کیا ہے, شرک جو توحید کے مرکز پہ تم 360 بنا کے بیٹھے ہو. شکر کرو کہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا, یہ عذاب میں تم پر نازل کر دیتا. واللہ عالم بالظالمین, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں. یعنی اس کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے, یعنی جو تم چاہے کرو, میں تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر رہا ہوں, یعنی میں اپنا کام کرتا رہوں گا جو میری ذمہ داری ہے. دائی دین کے لیے یہ بہت قیمتی ہدایات ہے, اپنا کام ڈٹ کر جو ہے وہ کرنا چاہیے, بے باکی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی دعوت دینی چاہیے, اس میں کوئی اضمینان نہیں ہونا, کوئی کمزوری نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ کوئی مانے نہ مانے, یہ اس کا مسئلہ, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حوالے معاملات. لگا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس اس کے میں سپرد کر رہا ہوں سارے معاملات, جو چاہو میرے ساتھ تم کرو, لیکن یہ ہے کہ میں اپنا کام جو ہے وہ ڈٹ کے کروں. اور دوسرا پہلو اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ واللہ عالم بالظالمین, اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ظالموں کے کان کھڑے کھول دیے گئے کہ بھائی تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اسی طرح سے یہ ظلم کرتے رہو گے, اسی طرح سے جو چاہے تم کرتے رہو, منمانی اپنی کرتے رہو, ظلم کے پہاڑ تم کرو مظلوموں پر, میرے بندوں پر نہیں. اللہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے, یہ تھوڑی سی بھیل کا تم فائدہ مند کرو. آج امریکہ برطانیہ کس طرح سے جو ہے وہ ویسی ہاتھی کی طرح جو ہے وہ جہاں چاہتے ہیں جو ہے وہ مست ہو کے اور ظلم و ستم ہارے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کہ ابو غریب جیل میں کس طرح سے یہ بدماشی انہوں نے کی, کون تو نومر بے میں جس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, افغانستان پر کس طرح سے ڈیزی کٹر پرسائے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اب اس کے بعد آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کی وسعت بیان کی جا رہی ہے. بھائی یہ باطل نظریہ ہے, سب فلسفیانی مذاہب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ عالم کلیات ہے, عالم جزیات نہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ بڑی بڑی باتوں کو بس جانتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں ہوتی. معاذ ثم معاذ. تو اب یہ صفت علم جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی وسعت وہ واضح کی جا رہی ہے. فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اسی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں یا غیب کے خزانے ہیں, یہ دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں. یہ مفاتح یہ جمع ہے, اس کا مفرد جو ہے وہ دو ہو سکتے ہیں, میم پر زبر کے ساتھ مفتح, یہ جس کے معنی خزانے کے ہوتے ہیں, اور میم پر زیر کے ساتھ مفتح, یہ کنجی کو کہتے ہیں, کیس کو کہتے ہیں, چابی کو کہتے ہیں. لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے, یعنی جس کے پاس خزانے ہیں تو وہ تو ہیں اسی کے, اور خزانوں کی کنجیاں جس کے پاس ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ خزانے اسی کے, کنجیاں اس کے پاس ہیں خزانے کے. تو یہ مفاتح کے دونوں معنی, کہ وہ غیب کے خزانے اسی اللہ کے پاس ہیں یا غیب کے خزانوں کی کنجیاں وہ اللہ کے پاس ہیں, یعنی کل علم غیب وہ اللہ کے پاس ہے. ہاں اپنے برگزیدہ بندوں کو, انبیاء کو جتنا چاہتا ہے اپنے غیب سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے, لیکن کل علم غیب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے, اس کے پاس ہے. لا یعلمہا الا ہو, اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اس کے. ویعلم, اب یہ علم کی وسعت ہے اللہ کی صفت علم کی. ویعلم ما فی البر والبحر, وہ جانتا ہے کہ جو بحر و بر میں ہے, جو خشکی میں ہے اور جو بحر میں ہے سمندر میں, جو کچھ بھی ہے سمندروں کی کوہ میں یعنی تہ میں, پہاڑوں کی کوہ میں, آسمانوں پر جو کچھ بھی ہے, جو بھی مخلوق ہے, وہ اللہ کے علم. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اعمال اور کرتوت اللہ دیکھ نہیں رہا, کہ جو تم پوری زمانے سے چھپ کر جو ہے وہ غلط کاری حرام خوریاں جو ہے تم کر رہے ہو, اللہ جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کوئی پتہ تک نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, کوئی زمین کی گہرائیوں میں اندھیروں میں کوئی ایک دانہ, ولا رذب ولا یابش, کوئی ترش ہے کوئی خشک ہے کوئی ایسی نہیں ہے چیز, الا فی کتاب مبین, مگر ایک واضح کتاب میں, وہ روشن کتاب میں محفوظ, یعنی وہ اللہ کے علم ہے, کوئی شے جو ہے وہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ بے خبر ہو، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے آیت الکرسی میں، یعنی اللہ کی جو صفات باری تعالیٰ پر بڑی جامع وہ آیت ہے آیت الکرسی، آیتوں کی سردار سورہ مخرج ہم پڑھ کر آئے، تو کس طرح سے اس میں بھی یہ بات آ گئی کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ بے خبر ہے، وہ بھائی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نیند تو بہت دور کی بات ہے، نیند کا ابتدائی درجہ جو اونگ ہے وہ بھی نہیں آتی، مطلب کیا ہے کہ اللہ کسی پل ہم سے بے خبر نہیں، وہ ہماری ہر چیز کو دیکھنے والا سننے والا، اور یہ کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، روشن کتاب میں موجود ہے۔ آخری آیت آ رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ الذی یتوفاکم باللیل، تم آخرت میں دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہو، یقین نہیں کر رہے، یہ تو موت دے کے اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھاتا ہے روزانہ، کیا فرمایا جا رہا ہے، دلیل دی جا رہی ہے، وہ الذی یتوفاکم باللیل، وہی اللہ ہے کہ جو کہ رات میں تمہاری روح قبض کرتا، یعنی جب تم سو جاتے ہو تو جیسے ہی بندہ بالکل گہری نیند سو جاتا ہے تو اب اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس وقت بھی اللہ روح ہے کہ جو کہ قبض کر لے، اور دیگر مقامات پر بات آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مزید کچھ مہلت دینا چاہتا ہے اس کی روح واپس کر دیتا ہے، لیکن جس کی مہلت ختم کر دیتا ہے اس کی روح کو نیند میں جو ہے وہ روک لیتا ہے، واپس نہیں کرتا، وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ باس بادل موت کی کا نقشہ ہے کہ جو کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، محسوس کر رہے ہو، جیسے تم سوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے کہ جو تم کماتے ہو دن بھر میں، جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں کمانا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وَمَا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ دوبارہ سے جو ہے وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے، دن میں رات میں سوتے ہو دن میں اٹھ جاتے ہو، اب یہی تو پریکٹس ہے کہ جو کہ ہمیں کرائے جا رہے ہیں، یعنی رات کو سوتے وقت ہم دعا کیا پڑھ رہے ہیں، اللہم بسمک آمود دعا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو یعنی جو مارتا ہے جو زندہ کرتا ہے، یہی کہا جا رہا ہے، پھر صبح اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں مارنے کے بعد موت کے بعد ہمیں زندگی دی۔ تو یہ نیند بھی کیا ہے، یہ ایک طرح کی موت ہے، اس میں بھی روح قبض کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر فرما جاتا ہے کہ ثم یبعثکم فی، اور جس کے لیے چاہتا ہے کچھ مدت مزید اس دنیا میں اس کی مہلت ہوتی ہے تو اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے، اس کو اٹھا دیتا ہے، لیغذا اجل مسمى، لیغذا اجل مسمى، کہ تاکہ وہ اپنی جو مقررہ مدت ہے وہ پوری کرے، کسی کے لیے جو ہے وہ 60 سال لکھی ہے، کسی کے لیے 100 سال لکھی ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ کم عمر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن کتنا زندگی وہ اس دنیا میں گزارے گا یہ اللہ کو پتا ہے، کسی لمحے کا پتا نہیں، یہ میرے اینڈ پر ہمارے اینڈ پر یہ بات ہے، ہمیں ہر وقت موت کی تیاری ہے کہ جو کہ کرتے رہنے چاہیے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری ہمیں وہ کرتے رہنی چاہیے اس محدود مہلت میں، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، فرمایا کہ تاکہ وہ پوری کر لے جو بھی اپنی مقررہ مدت ہے، تم میں الیہ مرجعکم، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، تمہارا کلائمیکس وہ اللہ کی ذات ہے، تم میں ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہوئے دنیا میں، ہمیں عمل مثقال ذرۃ خیر یرا، ہمیں عمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرا برابر بھی کوئی نیکی یا بدی ہوگی انسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا، پوری فلم ہے کہ جو کہ چلا دی جائے گا، لہٰذا یہ ہے کہ وہ تمہیں جتا دے گا کہ جو کچھ بھی تم اس دنیا میں عمل کرتا ہے، لہذا عقل مندی کیا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی نفس کی شرارتوں کو قابو کر لے اور عمل کرے بعد میں آنے والی زندگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائے، اس دنیا کی بے ثباتی اس کا شعور ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت کی جو پائیداری ہے اس کو قبول کر کے اسی کے لیے تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔